السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ ہماری یہ نشریات سن رہے ہیں. ہماری آپ ان نشریات کو سننے کے لیے urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے, اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے بھی ہماری ان نشریات کو سماعت فرمائیے. یہ پروگرام کی میزبان بہجت حاضر ہے, پروڈیوسر گلرخ ہیں. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان,
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اتوار کو افغانستان کا دورہ کریں گے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
صحافی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور عالمی خبروں میں, انسانی حقوق کے ایک نگران گروپ نے بتایا ہے کہ جنوب مغربی شام میں باغیوں کے قبضے والے ایک علاقے میں فضائی حملوں میں 4 بچوں سمیت کم از کم 28 عام شہری ہلاک ہو گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اتوار کے روز افغانستان جا رہے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجودہ تعلقات کے تناظر میں یہ دورہ خاصی اہمیت کا حامل ہوگا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی تجزیاتی رپورٹ.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اتوار کو افغانستان جا رہے ہیں, جہاں وہ اعلی قیادت کے ساتھ سلامتی کے دو طرفہ امور اور سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. دونوں ملکوں کے تعلقات ایک عرصے سے تناؤ کا شکار چلے آ رہے ہیں, جس کی وجوہات میں اسلام آباد اور کابل کے مابین پایا جانے والا عدم اعتماد اور ایک دوسرے سے متعلق شکوک و شبہات شامل ہیں. اور اس کشیدگی کو دونوں جانب کے عہدیداروں کی طرف سے آئے روز سامنے آنے والے الزامات نے مزید بڑھاوا دیا. گو کہ سرکاری طور پر تو جنرل باجوہ کے دورے سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا, لیکن جمعے کو دیر گئے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس کی تصدیق کی تھی. پاکستان اپنے اس پڑوسی ملک میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون اور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ افغانستان میں امن خود اس کے اپنے مفاد میں ہے. توقع ہے کہ جنرل باجوہ اسی موقف کا اعادہ کرنے کے ساتھ ساتھ افغان فوجیوں اور پولیس کی پاکستان میں تربیت کی پیشکش کو دہرائیں گے, اور باہمی حکمت عملی اور مذاکرات کے ذریعے اختلافات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیں گے. افغانستان اور امریکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان عسکریت پسند پاکستان کی سرزمین افغانستان میں حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کابل بھی ایسے الزامات کو رد کرتا آیا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال جنرل باجوہ کے دورہ کابل کو موجودہ صورتحال میں خاصا اہم قرار دیتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والوں سے متعلق بھی غور و خوض ہو.
وہ کابل جب جائیں گے نیچرلی اس سے پہلے وہ اپنا ایک یہاں پہ ایجنڈا جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, یا گورنمنٹ ان کو کیا انڈیکیٹ کرتی ہے, کس طرح کیا یہ وہاں ڈیمانڈس لے کے جائیں گے اور کیا وہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ امریکنز نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رسک شیئر کریں, کیونکہ پاکستان ان کو کہتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے, تو ان کے آپ ہمارے ساتھ لسٹ شیئر کریں. تو میں بھی اس طرح کی جو ڈیلیبریشن ہے وہ اس کا حصہ ہوگی کہ افغانستان کو کس طریقے سے انگیج کیا جائے.
افغانستان کے ساتھ تقریباً 2600 کلومیٹر طویل سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے جہاں پاکستان نے اپنی جانب مختلف چوکیاں اور قلعے تعمیر کیے ہیں, وہیں اس پر باڑ لگانے کا کام بھی جاری ہے جو حکام کے مطابق 2 سال میں مکمل ہوگا. افغانستان باڑ لگانے کے اس پاکستانی اقدام پر معترض ہے کیونکہ وہ روایتی طور پر اس سرحد کو بین الاقوامی حد بندی تسلیم نہیں کرتا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ناصر محمود کی اس رپورٹ کے بعد آئیے آپ کو سنواتے ہیں محمد جلیل کی رپورٹ, جو بتا رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے اسلام آباد میں مقیم ایک صحافی کو عدالت میں طلب کر لیا ہے, جس پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے بارے میں مبینہ طور پر غلط خبر شائع کر کے اس جماعت کی شہرت خراب کی ہے. تفصیل سنیے.
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک صحافی کو 7 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے. ان کے خلاف عدالت میں گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے بعض ارکان کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹی خبر شائع کرنے کا مقدمہ زیر سماعت ہے. عدالت کے جج کی طرف سے جمعے کو مقامی اخبار میں ایک نوٹس شائع ہوا, جس میں کہا گیا کہ ملزم شبیر سہام کے خلاف عدالت میں انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمہ درج ہے, لیکن وہ متعدد بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوا, اور اب اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 7 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہو کر مقدمے کا سامنا کریں. بصورت دیگر ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مقامی انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز کے صحافی شبیر سہام نے نومبر 2016 میں ایک خبر شائع کی جس میں انہوں نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی اور بعض دیگر افراد پر خواتین کی ٹریفکنگ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات عائد کیے۔ اس پر گلگت بلتستان کے حکام کی شکایت پر پولیس نے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایک مبینہ جھوٹی خبر شائع ہونے پر گلگت بلتستان کے قانون ساز اسمبلی کے بعض ارکان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ صحافیوں کے حقوق کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے شبیر سہام کے خلاف مقدمے کو واپس لیے جانے کے مطالبات سامنے آتے رہے، جبکہ اس بارے میں حکومتی شخصیات کے ساتھ ان تنظیموں کے عہدیداروں کے مذاکرات بھی ہوئے، لیکن یہ معاملہ تاحال عدالت میں زیر التوا ہے۔ انسانی حقوق کے موقر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے اس کی شفاف تفتیش ہونی چاہیے۔
صرف جرنلسٹ ہونے کی بات نہیں ہے، میں یہ کہہ چکا ہوں ایچ آر سی پی کے پلیٹ فارم سے کہ جن لوگوں کو ٹیررسٹ کہہ کے مار دیا جا رہا ہے آج کل اور جو گرفتار کیے جا رہے ہیں، ان کا پتا ہونا چاہیے کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھے۔ ہر کسی کو جس کو آپ پکڑ لیں یا مار دیں، گرفتار کر لیں، اس کو یہ کہہ دیں کہ ٹیررسٹ تھا، اس لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے تحت اس کو گرفتار کیا ہم نے یا مار دیا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ چیز۔
گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے سیاسی مشیر شمس میر نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثر افریق کو قانونی کاروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔
دیکھیں اس میں جو پارٹیز ڈیمیج ہوئی ہیں اور پوری ایک ریجن کے حوالے سے وہ ایک آپ کو پتا بڑی امبیرسنگ نیوز تھی، تو ریجن جو ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس حوالے سے اس خواب و خبر تھی یا کوئی ارتکاب جرم تھا اس حوالے سے وہ تقاضا کرے، لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے اور عدالت ہی اس کو بہتر طور پر انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ۔
تاہم مہدی حسن نے کہا کہ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں اور سرگرم کارکنوں کو نہ صرف اس معاملے کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے بلکہ اس مقدمے میں ملزم صحافی کا قانونی دفاع بھی کرنا چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، ملک میں اس حوالے سے کوئی واضح قانون موجود نہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ روز بروز گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے گل رخ نے ایک تحقیقی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اپنے حالیہ اجلاس میں جبری گمشدگیوں کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سینیٹر نسرین جلیل کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ ملک میں جبری گمشدگیوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ملوث ہیں، جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سینیٹر نسرین جلیل نے کہا کہ قانون ساز چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی الزام میں اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ حالیہ تاریخ میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ پہلی بار سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس وقت منظر عام پر آیا جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ زہرہ یوسف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں یہ کافی سالوں سے جاری ہے اور یہ زیادہ نمایاں ہوا اس وقت جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں شمولیت کی، اور سب سے پہلے جو لوگ اٹھائے گئے ان کا تعلق زیادہ تر خیبر پختونخوا سے تھا اور کچھ وہ مذہبی جماعتوں سے ان کا تعلق تھا یا مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے تھا تعلق۔ سب سے پہلے ہماری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فروری 2007 میں سپریم کورٹ کو اپروچ کیا تفصیل کے ساتھ، جس میں تقریباً 280 لوگوں کی فہرست تھی اور ساری تفصیل کے ساتھ کہ یہ گمشدہ ہیں۔ پھر حکومت نے یہ کمیشن بنایا، کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنس۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سارے کیسز یہ کمیشن کے پاس لے جائیں بجائے کورٹ میں آنے کے، تو کمیشن میں مطلب یہ بھی کہنا چاہیے ضروری ہے کہ انہوں نے ان کے ایفرٹ سے لوگ مطلب واپس آئے ہیں گھروں کو.
دوسری طرف پاکستان میں انسانی حقوق تحفظ کے سرکاری ادارے کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
جب فورس ڈس اپیئرنس ہوتی ہے تو نہ تو اس کی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے نہ کوئی اعداد و شمار اس کے نصیب میں آتے ہیں سوائے ان شکایات کے جو کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جس کا میں چیئرمین ہوں وہاں وہ درج کروائے جائے. جب تک وہ نہیں ہوتا تو بات جو ہے ہمارے علم میں نہیں آتی, لیکن جنرلی ہمیں جو پرسپشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈس اپیئر ہو گئے لوگ, دے وار فورسیبلی ٹیکن اوے. یہ بات ایک شرمناک بات ہے کہ لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کون اٹھا رہا ہے انہیں. لوگ جو سارا الزام ہے وہ تھوپ رہے ہیں ایجنسیز پہ جس پہ شاید ٹوٹل حقیقت نہ بھی ہو, تو ایجنسیز کو چاہیے یہ چیزیں واشگاف کرے تاکہ اپنی بدنامی سے بچے وہ, اور لوگ جو ہیں جنہوں جو یہ کر رہے ہیں ان کو یا فورن طاقتیں اگر یہاں کچھ کر رہی ہیں ان کے خلاف پراپر ایکشن لیا جائے. آئی تھنک اسٹیٹ اس کے اوپر پوری طرح فوکس نہیں کر رہی, خاص طور پر منسٹری آف انٹیریئر.
ایک غیر سرکاری تنظیم انٹرنیشنل وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے بانی ماما عبد القدیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ ہم اس کام کے لیے 8 سال سے میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھا ہوں لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کے بارے میں احتجاج کرتا آ رہا ہوں, اور اس دوران میں نے لانگ مارچ بھی کیا تھا اسلام کوئٹہ سے اسلام آباد تک اسی حوالے سے کہ ہمارے لاپتہ افراد بازیاب کیا جائیں.
بلوچستان سے تعلق رکھنے والی مائکان ابابتی کا کہنا تھا,
میرا جو بڑا بھائی سردار دارو خان ابابتی ان کو 28 دسمبر 2010 سے ہمارے گھر سے اٹھا کے لے گئے. 12 کے قریب گاڑیاں تھی اور ان گاڑیوں میں کچھ سول یونیفارم میں تھی اور کچھ لوگ اے ٹی ایف کی یونیفارم میں تھی, ایف سی بھی تھا اور کچھ لوگ سول یونیفارم میں تھی, اور ان کا چہرہ بالکل کور تھا, ڈھکا ہوا تھا, میں ان کو نہیں پہچان سکی.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان کے مغربی صوبے فرا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں میں بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں افغان فورسز ہلاک ہوئے. اس صوبے کی سرحد ایران سے ملتی ہے. سیاستدانوں اور اس صوبے کے رہائشیوں نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ طالبان حملہ آوروں نے بالا بلوک ضلع کے اندر اور باہر کئی سیکیورٹی چوکیوں پر قبضہ کر لیا, تاہم حکام نے اس بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں, لیکن صوبے کے پولیس ترجمان نے آریانہ نیوز چینل کو بتایا کہ افغان فوجوں نے ان حملوں میں 30 سے زیادہ طالبان کو ہلاک اور ان کی متعدد گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ہفتے کے روز بیجنگ کے دورے کے دوران کہا کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست بات چیت کا آغاز کیا ہے کہ آیا وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کرنے کے لیے بات چیت میں دلچسپی رکھتا ہے. ٹیلرسن چین میں شمالی کوریا کی جوہری اشتعال انگیزی کے خلاف چین کے تعاون سے پیانگ جانگ پر انتہائی سخت دباؤ ڈالنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. ٹیلرسن نے چین کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ہم چھان بین کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے, ہم نے پیانگ جانگ کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ہم مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ ٹیلرسن چین کے دورے کے دوران قریبی رابطے میں رہتے ہوئے بیجنگ کی طرف سے شمالی کوریا کی کوئلے, خام لوہے اور خام لیڈ جنی الیکٹرانک کے دھاتی اجزاء وغیرہ کی درآمدات پر پابندی لگانے کی بات کرتا رہا ہے. اگر اس پابندی پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس سے شمالی کوریا کے مالی وسائل پر منفی اثر پڑے گا. محکمہ خارجہ کے مطابق گزشتہ برس شمالی کوریا نے چین کو یہ اشیاء برآمد کر کے تقریباً 1.5 ارب ڈالر کمائے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے صبح ٹویٹر کا سہارا لیتے ہوئے پورٹو ریکو کی میئر کی اس تنقید کا جواب دیا جو انہوں نے ماریا طوفان کے بعد بحالی کی کوششوں کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ پر کی تھیں. امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کا قائم مقام وزیر الین ڈیوک نے پورٹو ریکو کے رہائشیوں کو یقین دلایا ہے کہ وفاقی حکومت اس امریکی علاقے میں انسانی مصیبت کی شدت سے آگاہ ہے. طوفان ماریا سے آنے والی تباہی میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور لاکھوں بجلی سے محروم ہوئے, اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ورجن آئلینڈز پورٹو ریکو میں امریکی فوجی بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. امریکی محکمہ دفاع سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بیب اور واشنگٹن ہی سے ایزابل چچولی کی رپورٹوں کی تفصیل متاثرہ منظر سے سنیے.
ڈیوک جمعے کی روز پورٹو ریکو روانہ ہوئی. یہ جزیرہ طوفان مریا سے تباہی کے بعد سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے. ایلین ڈیوک کے الفاظ,
I know that the people in Puerto Rico and the US Virgin Islands are suffering.
میں جانتی ہوں کہ پورٹو ریکو اور امریکی ورجن آئیلینڈز کے لوگ مصیبت میں ہیں. ہم وہاں موجود ہیں اور ان کی مدد کے لیے موجود رہے ہیں. ہم اضافی سامان اور عملہ مسلسل لا رہے ہیں تاکہ امداد کی تقسیم کے کام میں مدد دے سکیں. ڈیوک کا جزیرے کا یہ دورہ اس کے گھنٹوں بعد ہوا جب پورٹو ریکو کے دارالحکومت سین یوان کی میئر نے برہم ہو کر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے امدادی کارکنوں کی زندگی بچانے کی کوششوں کو محض ایک اچھی خبر قرار دیا. امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی قائم مقام وزیر ایلین ڈیوک کا کہنا ہے,
And there is much work to do. I have spent all morning with the governor and received those priorities to make sure we're on target.
ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. میں نے صبح کا سارا وقت گورنر ریکارڈو اوزیلو کے ساتھ سرو کیا اور وہ ترجیحات طے کیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. ہم مسلسل پورٹو ریکو اور طوفان میں بچ رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سین یوان کی میئر کارمن یولن کروز نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این پر ایک انٹرویو دیا جو بڑے پیمانے پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا. انہوں نے اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
Damn it, this is not a good news story. This is a people are dying story. This is a life or death story.
یہ محض کوئی بڑی خبر نہیں ہے, یہ لوگوں کے مرنے کی خبر ہے, یہ زندگی اور موت کی خبر ہے. وائس آف امریکہ کی کارلا بیب نے امریکی محکمہ دفاع سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ فوجی عملے کے ہزاروں افراد پورٹو ریکو اور امریکن ورجن آئیلینڈز میں بچاؤ اور مدد کی کاروائیوں میں مصروف ہیں. مگر ان کاروائیوں کے انچارج جنرل جیفری بیوکینن کا کہنا ہے کہ طوفان مریا سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر یہ تعداد ناکافی ہے. نہیں, یہ کافی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم مزید بہت سے فوجی لا رہے ہیں. واشنگٹن پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے کہ پورٹو ریکو میں طوفان کے بعد اس کے رد عمل کی رفتار بہت سست رہی ہے اور اب وائٹ ہاؤس اس کی مکمل تلافی میں لگا ہے. جمعے کو وائٹ ہاؤس سے نیو جرسی کے اپنے گولف کلب میں ہفتہ وار تعطیل کے لیے روانہ ہوتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے پورٹو ریکو میں ہونے والی تباہی کے مقابلے میں اس ماہ کے شروع میں ٹیکسس اور فلوریڈا میں ہونے والے نقصان کو کم بتایا اور کہا کہ وہاں سب زمین بوس ہو گیا ہے, اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں جائیں اور اسے فوری ٹھیک کر دیں. دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ورجن آئیلینڈز اور پورٹو ریکو میں زندگی معمول پر لانے کے لیے جو ضروری ہے مہیا کریں گے, مگر امدادی کام کی رفتار بڑھائی نہیں جا سکتی کیونکہ جزیرے کے بہت سے حصوں میں بجلی ابھی تک بحال نہیں ہوئی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پچھلے ہفتوں کے دوران خاصی سیاسی مشکلات کا سامنا رہا. ریپبلکن پارٹی سینٹ میں ہیلتھ کیئر نئے منصوبے پر باہمی اختلافات کا شکار رہی. الاباما ریاست صدر ٹرمپ کے حمایت یافتہ سینٹ کی نشست کے امیدوار پرائمری انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے. عوام میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت 40% سے آگے نہیں بڑھ سکی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ شہناز نفیس سے سنیے.
اپنی انتخابی مہم میں صدر ٹرمپ نے ملک میں نئی اصلاحات لانے کے لیے کچھ اہم وعدے کیے تھے مگر اب تک ان کی تکمیل ممکن نہ ہو سکی. اوباما ہیلتھ کیئر کا قانون ابھی تک تبدیل نہ ہو سکا. چنانچہ اب صدر ٹرمپ اپنے دوسرے بڑے وعدے یعنی ٹیکس میں اصلاحات نافذ کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
It's time to take care of our people, to rebuild our nation. And to fight for our great American workers.
وقت آیا ہے کہ ہم اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں, قوم کی تعمیری نو پر توجہ دیں اور اپنے عظیم امریکی کارکنوں کے حقوق کے لیے لڑیں. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. یہ تبدیلی اوباما کیئر کو منسوخ کرنے کی ریپبلکن سینٹ کی طرف سے ناکام کوششوں کے بعد دیکھنے میں آئی ہے. یہ ڈیموکریٹس اور سینٹ کے لیڈر چک شومر کے لیے ایک فتح ہے. سینیٹر چک شومر کے الفاظ,
The reason this bill failed is because millions of Americans didn't want it.
یہ بل اس لیے ناکام ہوا ہے کیونکہ لاکھوں امریکی اس کے خلاف ہیں. یہ الفاظ تھے سینیٹر چک شومر کے. ٹرمپ اور ریپبلکن جماعت کو الاباما میں قدامت پسند روئے مور کے ہاتھوں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. روئے مور کے الفاظ,
We're put here on earth for a short time. And for that short time, our duty is to serve
Almighty God.
ہم اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور اس مختصر وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو تعمیل خداوندی کے لیے وقف کریں. صدر ٹرمپ مور کے مخالف امیدوار سینیٹر لوتھر اسٹرینج کی حمایت کر رہے تھے. تاہم ایک تجزیہ نگار بل گیلسٹن کا کہنا ہے کہ مور کی فتح ریپبلکن پارٹی میں پائے جانے والے اختلافات کی عکاس ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے فٹ بال کے کھلاڑیوں پر نکتہ چینی نے بھی ان کے لیے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے. تاہم صدر ٹرمپ کو درپیش ان مشکلات کے باوجود ان کے حامی ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ہرچند کہ ان کی جماعت میں انتخابی مہم کے دوران ان کے کیے گئے وعدوں کے بارے میں اختلافات قائم ہیں. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
انسانی حقوق کے ایک نگران گروپ نے بتایا ہے کہ جنوب مغربی شام میں باغیوں کے قبضے والے ایک علاقے میں فضائی حملوں میں 4 بچوں سمیت کم از کم 28 شہری ہلاک ہو گئے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ حملے امناز نامی قصبے پر کیے گئے جو ترک سرحد کے قریب واقع صوبے اڈلیب میں ہے. برطانیہ میں قائم اس گروپ نے کہا کہ آیا اس حملے شام میں کیے گئے جو کلیدی اتحادی امدادی کارکن کہہ چکے ہیں کہ شام اور روس کے فضائی حملوں میں 19 ستمبر کو جنوب مغربی شام میں حکومت کے قبضے والے علاقوں میں باغیوں کے حملے شروع ہونے کے بعد سے درجنوں عام شہری مارے جا چکے ہیں. شام اور روس کے فوجی عہدیدار عام شہریوں کو ہلاک کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ وہ صرف باغی فوجوں کو نشانہ بناتے ہیں. کردوں کی جانب سے آزادی کے حق میں اس ہفتے ووٹ دینے کے بعد ایران، عراق اور ترکی جہاں کردوں کی بڑی آبادی ہے عراقی کردوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں. عراقی کرد ریفرنڈم میں 92% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا. عراق کی مرکزی حکومت تیاری کر رہی ہے کہ شمالی کرد علاقے کے ساتھ بین الاقوامی سرحد کا کنٹرول حاصل کر لے اور فوج کی مدد سے کردوں کو دیگر ممالک سے الگ تھلگ کر دے. ایران میں مسلح فوجوں کے سربراہ کے ترجمان مسعود جزائری نے ہفتے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کا ملک خطے میں کسی دیگر ممکنہ علیحدگی پسند کو روکنے کے لیے عراق کی مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر سرحدی علاقے کی متعدد چوکیوں پر فوجی مشقیں کرے گا. اس ہفتے کے شروع میں عراقی فوج نے ترک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لیا تھا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی خبردار کیا تھا کہ آزادی کے حق میں ریفرنڈم کے لیے جس کی ترکی سخت مخالفت کرتا ہے عراقی کرد حکام کو قیمت چکانا پڑے گی. ہفتے کے روز ترکی نے موگادیشو میں اپنے فوجی اڈے کا بھی افتتاح کیا. یہ دنیا بھر میں ترکی کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے. تقریب میں صومالی لیڈروں، ترکی کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں اور سفارتکاروں نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صومالی وزیر اعظم حسن علی خیر نے اس تربیتی اڈے کی اپنے ملک کے لیے اہمیت پر روشنی ڈالی. امریکہ پہلے ہی موگادیشو میں درجنوں امریکی فوجی تعینات کر چکا ہے جو کہ صومالیہ میں امریکی فوجوں کی پہلی تعیناتی تھی. اس سے پہلے 1994 سے وہاں انسداد دہشت گردی کے لیے ایک چھوٹا یونٹ موجود تھا. اور حکومت کولمبیا اور ملک کے آخری سرگرم گوریلا گروپ کے درمیان ستمبر کی ابتدا میں ہونے والا جنگ بندی کا مشترکہ معاہدہ اتوار سے عمل میں آ جائے گا. مزید تفصیلات سحر ماجد کی زبانی ایزابل چچولی کی رپورٹ میں.
نیشنل لبریشن آرمی کے سربراہ نکولس روڈریگز نے جمعے کے روز ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے باغیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا ہے. نکولس کہہ رہے ہیں کہ آج 20 ستمبر کے روز میں ملک بھر میں پھیلے ہوئے اپنے تمام سپاہیوں کو جنگ بندی کا حکم دیتا ہوں. اس فیصلے کا مقصد ہے کولمبیا حکومت اور نیشنل لبریشن آرمی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی عزت کرنا. یہ سمجھوتا اکتوبر کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 جنوری 2018 تک کے لیے طے پایا ہے. نکولس نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی تنظیم کے 1500 سپاہی جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی کریں گے اور کولمبیا افواج پر حملے سے گریز کریں گے. کولمبیا کے صدر وان مینیول سینتوس نے بھی فوج کو نیشنل لبریشن آرمی پر حملہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے.
Buenas tardes. Este es el primer cese al fuego bilateral que
وان کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں نیشنل لبریشن آرمی اور حکومت کولمبیا کے درمیان یہ پہلا سمجھوتا ہے جس کا مقصد شہریوں کی جانوں کا تحفظ اور حقوق کا دفاع ہے. واضح رہے کہ ملٹری اور پولیس پورے ملک میں اپنی آئینی ذمہ داریاں جاری رکھیں گی. وان نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا ابتدا میں 9 جنوری تک جاری رہے گا جس کے بعد باہمی رضامندی سے اس معاہدے میں توسیع کر دی جائے گی. اقوام متحدہ رومن کیتھولک چرچ کے تعاون سے اس معاہدے کی جانچ کرتی رہے گی. نیشنل لبریشن آرمی امریکہ اور یورپین یونین کے مطابق ایک دہشت گرد تنظیم ہے. سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس نے مالی سال 2018 کے دوران امریکہ میں پناہ گزینوں کی باضابطہ تعداد 45,000 سالانہ مقرر کر دی ہے. جمعے کو دیر گئے اس کا اعلان کیا گیا. یہ امریکہ کا پہلا ریفیوجی پروگرام ہے جس کے اعلان میں کہا گیا کہ یہ ایسی تعداد ہے جس سے امریکی عوام کی سیکیورٹی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ یہ نئی حد جو اس ہفتے کے آغاز میں کانگریس میں پیش کی گئی، امریکہ کا 2018 میں پچھلے 37 برسوں کے مقابلے میں زیادہ پناہ گزین قبول کرنے کی جانب ایک سفر ہے۔ اس سفر کو یو ایس ریپ کا نام دیا گیا ہے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ فیصلہ امریکی وزیر خارجہ، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر اور صدر کی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ باہمی مشورے کے بعد کیا گیا۔ یہاں پر ہم یہ بتا دیں کہ یہ 37 برس کے بعد سب سے زیادہ کم پناہ گزین ہیں جو امریکہ میں آئیں گے۔ اور آئیے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں یوم دفاع کے سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا، تفصیلات پیش کر رہے ہیں اسفر امام۔
پاکستان 1965 کی پاک بھارت جنگ کی یاد میں ہر سال 6 ستمبر کو قومی سطح پر یوم دفاع مناتا ہے، جس کے دوران پورے ملک میں منعقدہ خصوصی تقاریب میں پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس جنگ میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں روایتی تقریب اس سال کچھ تاخیر سے منعقد کی گئی، تاہم گزشتہ شام منعقد ہونے والی اس تقریب میں امریکی دارالحکومت میں تعینات مختلف ممالک کے فوجی نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات خود امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اعزاز چودھری نے کہا کہ کانگریس، میڈیا اور یونیورسٹیز کے ان کے حالیہ دوروں کا مقصد امریکہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کا فائدہ پورے خطے کو پہنچا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرے۔ اعزاز چودھری کا کہنا تھا،
پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی ہیں، کیونکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا ہے، بڑے سالوں مل کر کام کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو القاعدہ کو شکست تھی اور دہشت گردی کے خلاف جو میدان میں ہم نے کام کیے، تو کیا یہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے، جس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کانگریس میں بھی مل رہا ہوں، تھنک ٹینکس میں بھی جا رہا ہوں، میں میڈیا، امریکن میڈیا کے پاس بھی، اکیڈیمیا، یونیورسٹیز میں بھی جا رہا ہوں، تمام جگہوں پر یہ مل کر یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشت گردی کے میدان میں، اس کا فائدہ تو سارے خطے کو پہنچ رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان اور امریکہ مل کر اگر کام کریں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈیں جو پاکستان کے اور مشرق اور مغرب میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ابھی جاری ہے، قبائلی علاقوں کو محفوظ بنایا جا چکا ہے، پاکستان اس جنگ کو منطقی امجان تک پہنچا کر دم لے گا۔ پاکستانی سفیر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ افغانستان میں شکست کا ملبہ پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہ کہ پاکستان اپنے ملک میں افغان جنگ نہیں لڑے گا۔ ان کا کہنا تھا،
ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کر لیں، پورا قبائلی علاقہ ماشاءاللہ محفوظ ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، وہاں پہ نئے سرے سے ایک ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے دہشت گرد ہمارے شہروں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے، اس لیے رد الفساد کیا گیا ہے۔ تو ہمیں تو ابھی یہ جو جنگ ہے، جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جاری ہے، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔
تقریب سے خطاب میں سفارت خانے میں تعینات بریگیڈیئر سرفراز نے کہا کہ یوم دفاع منانے کا مقصد 1965 کی جنگ میں جوان مردی کے جوہر دکھانے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ بریگیڈیئر سرفراز نے ایک سوال پر کہا کہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں، اس نے وسائل نہ ہونے کے باوجود کئی بیرونی جارحیت کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، اور وہ موجودہ صورتحال سے بھی بخوبی نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر سرفراز کا کہنا تھا،
جنرلی ہم پاکستان کے اندر اپنے کچھ اندرونی ڈیولپمنٹ اور چھوٹی ڈیولپمنٹس کو دیکھ کے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان اٹیچز کی پریزنس اٹ سیلف آپ کو بتائے گی دی کائنڈ آف امپورٹنس دیٹ دے اٹیچ ٹو پاکستان۔ پاکستان ایک چھوٹا اور کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ وہ اس علاقے کا واحد ملک ہے جس نے ریپیٹڈ اگریشنز برداشت کی ہیں ڈسپائٹ اٹ لمیٹڈ ریسورسز، نہ صرف برداشت کی ہیں، سسٹین کیا، ریوائیو کیا اور ڈیولپ کیا اپنے آپ۔ پاکستان کا آج پاکستان کے کل سے بہتر ہے، اور انشاءاللہ آنے والا کل اس سے زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ ان کو پتہ ہے۔ اور جو ہماری اچیومنٹ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہے، جو ہماری اسٹریٹجک فیلڈ کے اندر اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ، وہ اچیومنٹس ہیں کہ جو بہت کم کنٹریز کو اس کو پیرلل کر سکتے ہیں۔
بریگیڈیئر سرفراز کے مطابق پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، کیونکہ افغانستان میں امن کی سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر تھے کرٹس بائنم۔ بیجت کو یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ حافظ۔